الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات، یہ جو صبح کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اسی طرح شام کے بعد عصر کے بعد جو مغرب تک کا وقت ہوتا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جن اوقات میں نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، مثال کے طور پر ابھی جو ہم بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے سنیں گے، اتنے میں اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، اشراق پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تو دو رکعت اشراق پڑھنے والا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، پھر اس کے بعد تسبیحات کرنے والا، دو رکعت اشراق پڑھنے والا گویا کہ حج اور عمرہ کر کے آیا ہے۔ ویسے حج کے لیے جائیں تو بھائی کتنا پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کاروبار بند کرنے پڑتے ہیں، دوست احباب سے دور، بچوں سے دور، اور اگر یہاں بیٹھے بٹھائے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے تو کتنی عنایت ہے اس مالک کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں. پھر فرماتے تھے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی. مثال کے طور پر ایک نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے نا، بلکہ نماز میں کمال آ ہی نہیں سکتا جو نماز گھر میں پڑھی جائے. حدیث پاک میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جس مسجد کے پڑوسی نے گھر میں نماز پڑھی لا صلاۃ. نماز میں کمال حاصل ہی نہیں ہوا، ایک فرض ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا جو کمال ہے وہ مسجد میں آ کے حاصل ہوتا ہے. ایک نماز ہے گھر کی، ایک نماز ہے اللہ کے گھر کی، زمین آسمان کا فرق. ایک نماز ہے جامع مسجد کی، وہ اور زیادہ بڑی ہوئی ہے. ایک نماز ہے شاہی مسجد کی، جوں جوں نمازی بڑھتے چلے جائیں گے توں توں اجر بڑھتا چلا جائے گا. ایک نماز پھر مسجد نبی شریف کی، ایک نماز پھر مسجد اقصی کی، ایک نماز ہے حرم پاک کی. تو یہ ساری جو نمازیں ہیں، سارے جو مقامات ہیں، ان مقامات میں آنے سے، عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے 27 گنا زیادہ صبح، جامع مسجد میں جا کے پڑھیں گے اور ثواب زیادہ. مسجد نبی شریف میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے تو لاکھ نمازوں کا ثواب. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جن میں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن میں نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. انسان پر مختلف ادوار آتے ہیں. انسانی تباہی ہے کہ وہ کبھی حالات سے مرعوب ہو کر پریشان ہو جاتا ہے انسان. ایک دن ایسے میں مسجد میں آیا تو قرآن پاک کھول کر جب تلاوت کے لیے بیٹھا تو جو جگہ کھلی از خود، اس جگہ میں یہ تھا کہ فاصبر علی ما یقولون، کہ آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ لوگ باتیں بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ ان غموں سے، دنیا کی آزمائشوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ایسے اوقات بتلا دیے ہیں کہ انسان ان اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے تو اللہ کی طرف سے طمانینت اور سکون عطا ہوتا ہے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، کہ بھائی طلوع الشمس سے پہلے تسبیحات کرتا رہے. وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے پہلے بھی یہ جو وقت ہے نا, صبح کا وقت اور شام کا وقت, یہ بڑا ہی قیمتی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تہجد کا اہتمام فرماتے تھے نا پچھلی راتوں کو اٹھ کر, اسی طرح ان دو اوقات کا بھی بڑا ہی اہتمام فرماتے تھے. یہ ویسے ٹائم ہوتا تھوڑا سستی کا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے ذرا, لیکن بڑا ہی یہ ٹائم انسان کو نوازتا ہے. اس ٹائم میں بڑی اللہ کی طرف سے عطائیں آتی ہیں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو ٹائم ہے صبح کے وقت کا, اس میں آدمی اگر بیٹھے گا نا, تسبیحات کرے گا, تو اللہ کی طرف سے ایک خاص اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے جائیں گے. رزق کریم کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا صبر جمیل, ایک ہوتا ہے رزق کریم. رزق کریم یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں رزق کا سوال کرتا رہے. اور جو چیز بھی اللہ کی طرف سے ملے انسان اس کو عطائے الہی سمجھے. ایک ہوتا ہے نا بھائی جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ کے کوئی نفع کما لینا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے, برکت اٹھ جاتی ہے. میں نے اگلے دن بھی یہاں بیان کیا ہے, اب بھی یہ اچانک ایسا یہ چیز زبان پر آ گئی ہے تو پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, نہ ان سے کلام فرمائیں گے تین بندوں سے, نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. پہلا بندہ تو وہ ہے نا کہ جس نے جھوٹ بول کر اپنی چیز فروخت کی. دکاندار جھوٹ بولتے ہیں نا, وہ جی خدا کی قسم جی یہ 5 روپے کی آئی ہے جی, آپ کو 5 میں دے رہا ہوں جی, منافع نہیں کما رہا, جھوٹ بول رہا ہے. یا جھوٹ بول کے کہتا ہے نقل چیز کو, کہتا ہے جی خدا کی قسم یہ بہت اصل چیز ہے جی, یہ بھی جھوٹ ہے نا. ایسا جھوٹا آدمی جب کوئی تجارت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے جھوٹے تاجر کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھوں گا نہ کلام کروں گا. اور جو سچا تاجر ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کا اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جہاں انبیاء کے مکانات ہوں گے وہیں سچے تاجر کا مکان بھی ہوگا. انبیاء کا پڑوسی ہوگا سچی تجارت کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی تجارت فرمائی, صحابہ اکرام نے سچی تجارت اپنائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مال دے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کما کر لائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ بھائی جتنا نفع مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے حاصل ہوا ہے, کسی کی بھی تجارت سے اتنا مجھے نفع حاصل نہیں ہوا جتنا تھوڑے دنوں میں حضور کی تجارت سے نفع حاصل. اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ بد نصیب ہوگا جس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے ہوں گے, وہ سلوار کو نیچی رکھنے والا. یہ گٹا ہے نا گٹے کو چھپانے والا، جس نے سلوار سے اپنے ٹخنوں کو چھپایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھیں گے نہ کلام فرمائیں گے. پہلا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ننگے رکھنے کا بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ نصف ساق تک ہو. پھر فرمایا کہ چلے نصف ساق تک نہیں رکھتے تو نیچے رکھ لو، لیکن ٹخنے نہ چھپے. یہ عمل اور سنت اتنی پیاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ننگے رکھنے والوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ جو بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ تاکہ ان پر عمل ہو. تیسرا، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے وہ بد نصیب ہوگا جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے لیکن ہر وقت جتاتا رہتا ہے کہ میں نے یہ احسان تم پر کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلاتے رہنا کہ میں نے جی آپ کے ساتھ یہ بھلا کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا. احسان جتلانے والا، حدیث پاک میں ایک اور حدیث بھی ہے، لا یدخل الجنت منان. منان اسے کہا جاتا ہے جو احسان کر کے یاد دلاتا رہے. ایک نام اللہ کا بھی منان ہے. اللہ تعالیٰ جب بندوں کو اپنے احسان گنواتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے تاکہ نعمتوں کو نہ بھولیں اور شکر ادا کرتے رہیں. بندہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے تو وہ احسان، اس کے احسان جتلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بڑی چیز ہوں، اپنی بڑائی کا اس میں تذکرہ مقصود ہوتا ہے اور دوسرے کو کم تر سمجھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ بھائی احسان نہیں جتلانا. اللہ تعالیٰ جب احسان جتلاتے ہیں، احسان یاد کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بندہ اللہ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرے، اور اگر شکر ادا کرنے میں کوئی ایسی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کوتاہی کو پورا کرے. تو تین بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں قیامت کے دن، ان کی طرف نہ محبت سے دیکھیں گے نہ کلام فرمائیں گے. ایک وہ دکاندار جو جھوٹ بول کر اپنی تجارت کرتا ہے، چیز بیچتا ہے. دوسرا وہ جو ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. اور تیسرا وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے. میں نے اپنے خطبے میں یہ کچھ تمیزی باتیں تھیں جو آ گئیں. میں نے ابھی خطبے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. سورۃ فاتحہ وہ سورۃ کریمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ساری بیماریوں سے شفا دینے والی سورت ہے. اس سورت کو سورت شفا بھی فرمایا گیا ہے. اس سورت کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے اس سورت میں ماں سوائے موت کے. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کے اندر شفا رکھی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جو آدمی اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھے گا، پانی پر دم کر لے یا اپنے اوپر دم کر لے، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے. فرماتے تھے کہ بھائی بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو بیماری کا علاج یا کسی بھی پریشانی کا علاج پانچ چیزوں سے کرو. آپ یہ ذرا یاد رکھنا، کسی کو بیماری آئی ہے، کوئی غم آیا ہے، تو اس بیماری اور غم کا علاج پانچ چیزوں سے کرو. یوں ہاتھ کھول کے تو سمجھاتے تھے، ایک تو ہوتا ہے نا صرف گفتگو کر لینا. حضرت رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ چیزیں، ساری چیزیں ایسے سمجھو کہ گھول کے دل میں ڈالتے تھے. ان کو کوئی نہیں یہ ہوتا تھا کہ بھئی میں سمجھا رہا ہوں تو میری سمجھانے میں کوئی ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے. وہ فرماتے تھے نہیں بھائی، سامعین کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو بات پوری طرح اس طرح سمجھائی جائے کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہے بات میں. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ پریکٹیکل کر دکھایا ہے نا، حضرت رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح پریکٹیکل کر کے بتلاتے تھے. آپ کی تقریر میں نہ کوئی راگ ہوتا تھا نہ کوئی ساز ہوتا تھا، بس سادی سادی باتیں ارشاد فرماتے تھے اور ایک بہت ہی سچائی کے ساتھ بیان فرماتے تھے تاکہ ہر ایک ان کی بات کو سمجھ جائے، ہر ایک ان کی بات کو بات سے فائدہ اٹھائے. تو فرماتے تھے یوں ہاتھ کھول کے کہ بھائی بیماری آئے یا کوئی دکھ آئے، دعا کے ذریعے سے اس دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرو. دعا کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے. پھر فرماتے تھے کہ اس دکھ اور بیماری کو دوا کے ذریعے بھی کوشش کرو کہ وہ چلی جائے. دعا بھی سنت، دوا بھی سنت. پھر فرماتے تھے دم کے ذریعے سے. دعا وہ چیز ہوتی ہے، دم اور ہوتا ہے. دعا، دم، دوا، دم، یہ تین چیزیں ہو گئیں، دعا، دوا، دم. اور پھر فرماتے تھے کہ بیماری اور دکھ کو دور کرو صدقے کے ذریعے سے. کہ صدقہ رد بلا ہے، صدقہ اللہ خود لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، صدقہ بندوں کو دیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو، کہ ان بندوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور بندوں کی ضروریات پوری ہو جائیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. صدقہ اللہ کی راہ میں کسی بندے کو، محتاج کو، فقیر کو، مسکین کو، کہ اسے آپ دے دیں گے نا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ خوش ہو جائیں گے اور اس کی بیماری ٹل جائے گی. کہ بھائی اس بندے نے میرے بندے کا خیال رکھا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کیا ہے، چل اس کی دکھ اور تکلیف کو میں دور کرتا ہوں. اور پانچویں چیز بیماری اور دکھ کو دور کرنے کے لیے پانچویں چیز ہے استغفار. یہ ساری پانچ چیزیں آپ ذرا دل پر ان کو داخل کرو، دل میں داخل کرو. دعا، دوا، دم، صدقہ، استغفار. اس لیے کہ استغفار جو ہے یہ اللہ کی عطا کا دروازہ بھی کھولتا ہے اور اللہ کے غصے کو بھی دور کرتا ہے استغفار. جس طرح باپ اگر ناراض بیٹھا ہو بیٹے پر، بیٹے کی غلطیوں پر، اور بیٹا اٹھ کے کہے ابا جی آپ راضی ہو جائیں میں اپنی اصلاح کروں گا، تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ باپ پھر کچھ دیر لگاتا ہے بھائی راضی ہونے میں؟ نہیں، باپ شکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ شکر کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے دربار میں آ جائے. باپ شکر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اگر بیٹا غلطی اپنی مان لے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کا وعدہ کر لے، تو اس سے بڑی خوشی باپ کی ہوتی ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں خوشی ہوتی. باپ پھر کوئی ایسے ویسے کرتا ہے نخرے؟ نہیں نخرے کرتا، معاف کرنے میں نخرے باپ نہیں کرتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. اللہ تعالیٰ یوں بخشتے ہیں اپنے بندوں کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی میں نے یہ سورت پڑھی ہے، سورت فاتحہ، تو بھائی یہ سورت جو ہے یہ سورت شفا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے شفا حاصل کی ہے، اس سورت کو شفا فرمایا گیا ہے، اس سورت کا خوب اہتمام کیا جائے اور اپنے بیماروں کو پلایا جائے، خود پانی پیا جائے. بیمار اگر گھر میں کوئی ہو، ایک بڑی بوتل صبح اٹھ کے دم کر دو، مریض کے پاس پڑا رہے وہ ہی سارا دن پیتا رہے، انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی، مریض کو چین اور سکون بھی آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی علیہ وسلم تسلیما. میں اس وقت تھوڑا وظیفہ کرتا ہوں، وہ کروں گا، آپ بھی تھوڑی دیر تسبیحات وظیفہ کر کے 10 منٹ کے بعد بس اشراق کا ٹائم ہو جائے گا آپ.